بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، شيخ فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن محسن عباد البدر حفظه الله. رأيت كنت اسمها باب نمبر تيس باب ونشيه، باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتقاء کا بیان، اتقاء سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، عقد المؤلف رحمہ اللہ هذه الترجمہ، مصنف رحمہ اللہ نے اس ترجمے کو بیان کیا، باب باندھا ہے، لبیان اتقائه صلی اللہ علیہ وسلم حال القیام، تاکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیک لگانے کو بیان کرے قیام کی حالت میں. پچھلے درس میں توکہ تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تھی بیٹھے ہوئے انسان ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے، اس کا بیان تھا. اچھا، یہ ممکن ہے کہ انسان کبھی کھڑے ہو کر کسی کے سہارے سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ تو جب ایسی چیز تھی، دیکھیں مصنفین محدثین نے کس طریقے سے اس کو بھی جا کے دیکھا ہے، جب بیٹھے ہوئے تھے انسان ٹیک لگا کے بیٹھتا، کیا ایسا تھا کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کسی کے سہارے سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوں؟ تو اس کو اس کے لیے باب باندھا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، عقد مؤلف رحمہ اللہ هذه الترجمة لبيان اتكائه صلی اللہ علیہ وسلم حال القيام، قیام کی حالت میں، والترجمة السابقة تتعلق بالاتكاء صلی اللہ علیہ وسلم حال الجلوس. پچھلے باب میں جو ترجمہ ہے، جو باب باندھا گیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیکی لگانے کے تعلق سے تھا جلوس کی حالت میں. واتكاء الانسان حال قيامه على غيره، اور انسان کا کسی قیام کی حالت میں کسی دوسرے شخص پر ٹیک لگانا یا اس کے سہارا لینا، یا فعل ہو، انسان اس وقت یہ عمل کرتا ہے، فعل کرتا ہے، کب؟ عندما يشتد به التعب والمرض والإحياء، جب زیادہ تھک جاتا ہے یا کوئی کمزوری کاہلی ہوتی ہے یا سستی ہوتی ہے بہت زیادہ، یا کوئی مرض بیماری کی وجہ سے جو ہے انسان کسی کے سہارے سے انسان ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے. حدیث نمبر 135، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكا على أسامة بن زيد وعليه بثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. حديث بهذه گزر چکی ہے، حديث نمبر 1959 میں تفسير وہاں سے آپ دیکھ لیں، مختصر یہاں پہ جو شاید وہ بیان کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد الرزاق حفظه الله، قول أنس بن مالك رضي الله عنه، سيد أنس مالك يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، يعني آه صلى الله عليه وسلم كشكايتي، كشكايتي يعني كان مريضا، يعني بمارة الله تعالى كيف يعرف يوم صلى الله عليه وسلم مرض كشكايتي، أي في مرض الذي مات فيه يبو مرض يبو تكليف تي يبو بمارة جسم آه صلى الله عليه وسلم كي وفات هوي، يعني أس وقت كي يواقع بيان كرين سيد أنس رضي الله عنه. فخرج يتوكا على أسامة بن زيد، تو لگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید پر ٹیک لگا کے، یعنی ان کے سہارے لے کے چل رہے تھے. علی ثوب قطری، اور قطری قسم کے جو ثوب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا تھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، الثوب القطری نوع من برود الیمانیہ، یہ برود یمانیہ جو خاص کپڑے ہوتے جو یمن سے آتے تھے، وہ جس میں لائنیں، میں نے بتایا لائنیں لگی ہوتی ہیں، اسے ثوب قطری کہتے ہیں، یہ برد یمانیہ بھی کہتے ہیں. قد توشح به فصلى بهم، اي القاه على عاتقيه فصلى بهم، تو اس جو کپڑا تھا جو برد یمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا ہوا تھا، جو چادر، تو اپنے کندھوں پر ڈال دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. فصلى بهم، وقد تقدم الحديث، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے. شاہد کیا اس حدیث میں؟ خرج يتوكا على أسامة بن زيد، هي شاهدة. أقلي حديث 136 أمتدر رحمه الله فرماته، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي، عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن فضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء. فضل بن عباس فضل عنه فرماته كما داخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور اس بیماری میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور ایسے اصابۃ الصفراء، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر جو ہے پیلے پٹی باندھی ہوئی تھی، پیلے رنگ کی پٹی باندھی ہوئی تھی، فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا، فقال یا فضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے فضل، قلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے کہا حاضر ہوں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اشدد ہو، قال اشدد بهذه اصابۃ راسی، اس پٹی کو یعنی زور سے باندھو میرے سر پہ، قال ففعلت ثم قعد فوضع کفه علی منکبی، تو میں نے ایسا کیا زور سے اس یعنی اس پٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ باندھ لیا، ثم قعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، فوضع کفه علی منکبی، تو میرے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثم قام فدخل فی المسجد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یعنی کندھے پہ سہارے سے اٹھے کھڑے ہوئے اور مسجد میں داخل ہوئے، وہ فی الحدیث قصۃ، اور حدیث میں قصہ ہے، یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف حدیث ہے، اس میں عطاء بن مسلم الخفاف جو ہے صدوق یخطئ کثیرا، صدوق ہے کثر سے خطا کرتا ہے، اور جعفر برقان بھی صدوق یہم، صدوق ہے اور اسے وہم ہوتا ہے، تو ان دونوں کی وجہ سے حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ، ثم قعد فوضع کفه علی منکبی ثم قام فدخل فی المسجد، هو موضع الشاهد فی الحدیث، وہ موضوع شاہد من حدیث، یہ شاہد حدیث میں سے کہ اپنا ہاتھ پر کندھے پر رکھا اور وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس باب میں دو احادیث ہیں، پہلی حدیث صحیح ہے، دوسری حدیث ضعیف ہے. اصل معنی جو پہلی حدیث میں موجود ہے، سیدنا اسامہ بن زید کے کندھے پر سہارا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے اور مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھائی. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کندھے پہ ہاتھ رکھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو دوسری حدیث جو ہے امام ترمذی نے سند کے ساتھ یہاں پہ بیان کر دی ہے، اور بعض لوگ پریشان ہوتے کہ جامع ترمذی ہے، صحیح ستہ میں سے ہے، ضعیف حدیث کی روایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو آپ پہلے بھی ہم کئی مرتبہ دے چکے ہیں، جب آپ کوئی محدث یا کوئی عالم سند دے دیتا ہے تو اپنا ذمہ اپنے گردن سے اتار دیتا ہے، اور اس کے مزید تحقیق کے لیے دروازے کو کھول دیتا ہے تاکہ مزید تحقیق ہو اس حدیث کے تعلق سے، کو دیکھنا چاہے. اور اصل بات ہمیشہ تبویب میں ہوتی ہے، اور جو بھی ایک دلیل بھی اگر کہیں سے مل جائے تو وہی کافی ہوتی ہے، اور پہلی دلیل، پہلی حدیث جو ہے واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بھی کسی کے سہارے لے کے ٹیک لگایا کرتے تھے. اس میں اب یہ چیز دیکھیں کہ میں بار بار یہی بات کرتا ہوں، سلف نے کس طریقے سے اس بات کہ اہتمام کیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو میں نہیں چھوڑا ہے. یعنی چلو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ تو ٹیک لگاتے تھے، اس کی پورا باب باندھا ہے، اس کو بیان کیا ہے، اور کیا کھاتے وقت کرتے تھے کہ نہیں، اور کیسے بیٹھتے تھے، دائیں جانب سے یا بائیں جانب سے. جب بائیں جانب کی بات آئی تو عجیب سا تھا کہ وہ ایک روایت میں ہے یا دوسری میں ہے یا نہیں. جتنا کو علم تھا نا اس کو ہم اس کتاب کی شکل محفوظ کر دیا ہے، تاکہ آئندہ آنے والے جو نسلیں ہیں وہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، اور صحابہ کے دلوں میں کیا حیثیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی محبت کرتے تھے. دیکھیں جب ہم سلفیت کی بات کرتے، کئی لوگ کہتے یار یہ نئے مذہب نکلا ہے، یہ نئے فتنے باز لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آگئے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی حق، باقی سارے باطل پہ، سب غلط ہیں، سب ہم بھی صحیح ہیں. ہمارا منہج کیا ہے پتہ ہے؟ ہم لوگ کس طرف بلاتے ہیں؟ ہم کبھی یہ کہتے ہیں کہ اپنے امام کو کچھ قول کچھ ہو، ہمارے امام کے قول کو لے لو، تمہارا امام غلط میرے امام صحیح، یہ کہتے ہیں ہم؟ یہ کہتے ہیں تو برا ہے، غلط ہے. ہم یہ کہتے ہیں آپ حق کے اتباع کرو، دلیل کی روشنی میں اتباع کرو، چاہے آپ کے امام کی زبان سے نکلے، ہمارے کسی عالم کی زبان سے نکلے، لیکن منہج ہونا چاہیے واضح جس پہ ہمیں چلنا ہے. بات صرف ایک فتوی ایک مسئلے کی نہیں ہے، بات پوری شریعت کی ہے، پورے دین کی ہے، پورے عمل کی جو ہم نے کرنا ہے. سلف جیسا کوئی نہیں ہے، صحابہ جیسا کوئی نہیں ہے، میں بار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں. کیسے؟ علم کے اعتبار سے کوئی دکھا دے مجھے، عمل کے اعتبار سے دکھا دے، تقوی کے اعتبار سے دکھا دے، حسن اخلاق کے اعتبار سے دکھا دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اعتبار سے دکھا دے مجھے. ہم دعوت تو کرتے ہیں، ہم محبت کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ویسے کہ جو جیسے صحابہ کیا کرتے تھے؟ ہماری زندگی میں ہمارے جو سب سے قریبی ترین لوگ ہیں، جو ہمارے لیے سب سے آئیڈیل ہیں، جو ہمارے لیے سب سے محبوب ہیں، ہمارے والدین دیکھ لیں، اپنے والدین کے ساتھ کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں، اٹھتے تو کیسے اٹھتے ہیں، کیا سہارا بھی لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں. میرے بھائی انسان دل سے ان چیزوں کو محفوظ کرتا ہے، پھر زبان پہ بار آتی ہے، پھر اس کو لکھا جاتا ہے. جب تک دلی محبت اتنی زیادہ نہ ہو، نہ تو بات زبان پہ آ سکتے، نہ پھر وہ انسان اسے قلم بند کر سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت تھی، اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی ایک حکم پر، ایک حکم پر اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنے مال چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا. آج ہم تھوڑی سی بات آتی ہے دنیا کو، دنیا میں سے ایک حصے کو چھوڑنے کے لیے ہم سے نہیں ہوتا. تھوڑا سا وقت طلب علم کے لیے اس ان حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یعنی سیرت کا ایک حصہ جو شمائل ہے، یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے. ہم سیرت کی بات کرتے ہیں اور سیرت کے میں سے جو بہت بڑا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، رہن سہن کیسے تھا. تو صحابہ نے ایک ایک چیز کو محفوظ کر لیا. پھر آئے محدثین کا وقت، صحابہ نے تو اپنا کام کر دیا ہے اور اپنے شاگردوں تک، تابعین تک بات کو پہنچا دیا ہے، اور انہوں نے بھی اسے محفوظ کر دیا ہے، تابعین نے، پھر اتباع التابعین نے. اچھا تسلسل کب تک جاری رہتا، یہ سند کہاں تک پہنچتی؟ ابھی دیکھیں 1400 سال کی بات کر رہے ہیں، تو ابھی تک اگر یہ کتاب نہ ہوتی اور سند لمبی ہوتی تو کیا ہوتا؟ چھوٹے سند ہمارے لیے بڑا، یعنی اگر سند میں 6 یا 7 راوی ہو تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ حدیث صحیح ضعیف ہے، کہاں تک جائے گی، کیا کریں گے ہم؟ غور کرے گا 300 بندہ یا 200 بندہ اس سند میں ہو تو کیا ہوگا؟ تو حفاظت اسی وقت ہو گئی. محدثین کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور انہوں نے ان اقوال کو کتابی شکل میں، پہلے سینوں میں تھا، پھر کتابی شکل میں آئے، اسے محفوظ کر دیا. کیونکہ حدیث جو ہے محدثین کی سینوں میں تھی. اصل بات یہ ہے حفظ کے دو ہیں، حفظ صدر، حفظ کتاب، اور دونوں کو جو حفاظت چوٹی کی ہونی چاہیے، شروط ہے محدثین کے. جیسا کہ انسان اپنے سب سے محبوب اور معزز چیز اور قیمتی چیز کو سنبھال کے رکھتا ہے، محدثین نے حدیث کو سنبھال کے رکھا ہے. بلکہ جو قیمتی مال تھا وہ بھی صرف کر دیا. امام بخاری نے 1,000,000 درہم لگا لیا، 10,00,000 درہم ایک کتاب پر صرف کر دیے. صحیح بخاری کی پتہ کیا قیمت ہے؟ اس پر کتنا لگا ہوا ہے؟ اچھا پیسے کتنے لگے ہیں؟ 10,00,000 درہم لگے ہیں. یعنی پورا سفر جو امام بخاری نے کیا اور جو جو پورا جو ان کے علمی جو زندگی گزری ہے، اس کو نچوڑ کیا ہے، لب لباب کیا ہے، یہ کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، صحیح بخاری. کتنی قیمتی کتاب ہے؟ 1,000,000 ریال. اچھا محنت کتنی لگی ہے؟ زندگی ساری 16 سال لگے، 16 سال لگے ہیں ایک کتاب کو لکھنے میں. ہم 16 دن کبھی آج تک 16 دن صحیح بخاری پڑھی ہم نے؟ چھوڑیں 16 گھنٹے پڑھے، ہمارے پاس 16 گھنٹے 16 منٹ نہیں ہے پڑھنے کے لیے. اور انہیں زندگی لگا دی ہے، یعنی اپنی جو ایک کہتے ہیں، یعنی 10 سال کی عمر سے گھر سے نکلے ہیں علم حدیث کے لیے. اور فرماتے ہیں کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں تک اسلام پھیلا ہوا تھا، جس ملک میں، جس شہر میں، کوئی جگہ چھوڑی نہیں، وہاں تک پہنچے. کس لیے گئے؟ تجارت کے لیے گئے. تجارت ہوتے مال کمانے کے لیے، مال دینے کے لیے گئے، مال دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ پاؤں کی جوتی تک لباس صرف ایک بدن پہ کپڑا باقی رہ گیا تھا. میں ملینئر بندے کی میں بات کر رہا ہوں، میں کہتے ہیں کروڑ پتی لوگ، پہلے لاکھ پتی ہو کر دو تو کروڑوں کی بات آ گئی. تو ملینئر بندہ ہے، اس کے پاس بلین ہے، اور باپ نے کہا تھا کہ بیٹا میں وفات سے پہلے یہ میں تمہارے لیے پیسہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، 10,00,000 درہم ہے، 1,000,000 درہم ہے، واللہ اس میں 1 درہم بھی حرام کا نہیں ہے، بس تم یہ دیکھ لو اسے تم کہاں پہ صرف تم نے کرنا ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. 10 سال کی عمر سے گھر سے نکلتے ہیں علم حدیث کے لیے، اپنا پورا وقت، اپنا پوری محنت. کیا ان کے گھر نہیں تھے؟ ان کی زندگی نہیں تھی؟ ان کے کوئی دوست احباب نہیں تھے؟ لیکن ایک عزم تھا کہ کرنا ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں صحیح البخاری، کہ مطلقاً کہیں فی الصحیح، وہ روایت کہیں، کیا مطلب ہے صحیح کا؟ صحیح بخاری، جب نیت سچی، صحیح اخلاص، ایمان کی مضبوطی ہو اور عزم ہو اسے کام کرنے کا، واللہ توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آپ جتنی قربانی رب کے لیے دیتے ہیں اس کا بدلہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر دیتا ہے، اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. امام ترمذی کو کبھی دیکھا ہے ہم نے؟ ہم کہتے قال الترمذی رحمہ اللہ، بار بار رحمہ اللہ، رواہ البخاری رحمہ اللہ، رواہ الترمذی رحمہ اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انہوں نے اپنا کام کر دیا، صحابہ نے اپنا کام کیا جو کرنا تھا، تابعین نے اپنا کام کیا، تبعہ تابعین نے اپنا کام، محدث نے اپنا کام کیا، ہمارا کام باقی رہتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ غفلت سے کب اٹھیں گے؟ اور واللہ لوگ ترس رہے ہیں خیر کو. منہج جو سلف کی میں بات کر رہا ہوں، ان عظماء کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارا منہج یہ ہے کہ جس پر یہ لوگ تھے ہم بھی اسی پر چلیں. کیا اس منہج میں یہ خرابی ہے؟ یہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں آپ ان عظماء کے راستے کو اختیار کرو، اس پہ چلو، اللہ کے مجھے بتا اس میں کیا خرابی ہے. جن پر جس جن مسائل میں ان کا اتفاق تھا ہمارا بھی اتفاق ہونا چاہیے، جن میں ان کا اختلاف تھا اگر ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اختلاف ان میں بھی تھا. کن مسائل میں اتفاق، کن میں اختلاف تھا؟ عقیدے کے اصول میں اتفاق تھا. آج ہمارا عقیدے کے اصول میں اتفاق ہے امت کا یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اچھی بات ہے، سب اسی منہج پہ چلنے والے ہیں الحمدللہ. اگر نہیں ہے تو ابھی وقت ہے واپس آنے کا، اصول مسائل میں اتفاق کرنے کا. فروع مسائل میں اگر اختلاف ہو جاتا تو ان میں بھی اختلاف ہوا تھا، ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس زمانے حرج نہیں تھا تو آج بھی حرج نہیں ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کرنے کے لیے نہیں اختلاف کیا تھا ان لوگوں نے، دل میں بغض و نفرت نہیں تھا جیسے آج کے اختلاف میں ہوتا ہے. چھوٹے مسئلے میں بھی بغض و نفرت ہوتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، چھوٹے سے فروع مسئلے میں بھی. فروع مسائل میں اختلاف تھا، اصولی مسائل میں اتفاق تھا، اجتماع تھا. ہماری اجتماعیت کس چیز میں ہے؟ آپ کو نظر آتی ہے کہاں پہ کتنی گروہ بندی ہو، کتنی فرقے بن چکے ہیں، اور ہر فرقہ کہتا ہے میں حق پر ہوں باقی سارے باطل پہ ہیں. بس میرے سنے، خود نہیں سننا چاہتا، سنانا ضرور چاہتا ہے، ٹھیک ہے آپ سنائیں، اس کی بھی سنائیں، اس کو سنائیں. دعوت کیا ہے تم لوگوں کی؟ یہ اس گروہ کی طرف، اس امام کی طرف بلاتا ہے، وہ فلان امام کی طرف بلاتا ہے. مذہبی تعصب دیکھے کہاں تک پہنچا ہے، کہتا ہے میں حنفی ہوں، اور یہاں تک کتابوں لکھا ہے کہ حنفی. سوال، کیا حنفی شافعی سے شادی کر سکتا ہے؟ یہ شافعی حنفی سے شادی کر سکتا ہے؟ کیا اہل کفر کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے؟ کیا اہل کتاب سے بھی شادی کرنا جائز ہے؟ میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ اہل کتاب لڑکی سے مسلمان لڑکا جو ہے، مرد جو ہے، شادی کر سکتا ہے. فقہ کی کتابوں میں دیکھیں ایسی باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں. وجہ کیا؟ مذہبی تعصب ہے، بس ایک ہی امام کے قول کو ماننا ہے، امام معصوم ہو چکا ہے، جو امام کہتا ہے وہ دین بن جاتا ہے. یہ کون سا منہج ہے بھائی؟ مجھے بتائیں، کیا صحابہ کے زمانے میں کسی نے کہا تھا بکر صدیق جو کہتا ہے وہ دین ہے، یا فلان صاحب کہتا ہے دین اسی کا قول میں ہے، بس اسی کو لے لیں؟ سن عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا تھا؟ تم عن قریب ہلاک ہونے والے ہو، یعنی تم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا. میں تمہیں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو قال ابو بکر و عمر. یہ تھا صحابہ کا زمانہ، یہ زندگی تھی صحابہ کی. معصوم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خطا ان کے بعد کسی سے بھی ہو سکتی ہے، صحابی سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی نہیں ہے صحابی، وحی نازل نہیں ہوتی، نبی کی عصمت وحی سے جڑی ہوئی ہے، اور انبیاء کے وحی کے دروازہ بند ہو چکا ہے. منہج السلف بالکل واضح ہے. واللہ بعض وقت خلل ہمارے اندر ہوتا ہے، دعوت ٹھیک طریقے سے دے نہیں سکتے، ہمارے اخلاق بازوں کا ٹھیک نہیں ہوتے، ہمارا طریقہ بازوں کا ٹھیک نہیں ہوتا، تو ہمیں اپنی صلاح کرنی چاہیے. ہمارے منہج میں خرابی نہیں ہے واللہ، فردن افراد میں کچھ نہ کچھ نقص ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن منہج میں واللہ کوئی نقص نہیں ہے، منہج بالکل صاف اور پاک اور واضح ہے. اسے بس آگے لوگوں تک لے کے جانا ہے، اسے پیار سے، محبت سے، طریقے سے اسے آگے لے کے جانا ہے. کسی کو اس منہج پہ اعتراض ہے تو آئے، کون اعتراض کر سکتا ہے؟ پہلے ایمان میں سے منہج کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں دل میں کوئی خرابی ہے، جو خواہش نفس کی پیروی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کو تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، ان کو صرف ہم دعائیں کر سکتے ہیں ہدایت کی، اور کچھ کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہٹ دھرمے کا شکار ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں اسے، عوام الناس میں اللہ خیر موجود ہے، عوام الناس میں خیر موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ عقیدے کے مسائل چھیڑ دیتے ہو یار، آپ نماز کی بات کرو، حسن اخلاق کی بات کرو، کیا توحید ہے، شرک کے مسائل ہیں، کبھی کتاب و توحید پڑھ رہے ہیں، کبھی عقیدے کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کبھی کہ یار امت میں اور بھی تو مسئلے ہوتے ہیں، امت میں بہت سارے مسائل ہیں. شرک سے بڑھ کر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے امت، مجھے بتائیں. بدعات اور خرافات عام ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملکوں میں، کیسے مٹیں گی؟ اگر جب تک آپ خبردار نہیں کریں گے تو یہ برائیں کیسے ختم ہوں گی؟ منع ہے جو لوگ اپنے اپنے بنے ہوئے ہیں، کوئی عقل کو قرآن سنت پہ آگے کر دیتا ہے، کوئی اپنی کشف کو، کوئی ذوق کو، کوئی وجہ کو، کوئی خوابوں کے ذریعے سے تعبیر کرتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے یا حدیث کی شرح کرتا ہے، جو خواب میں آ گیا وہ دین بن گیا، یا کوئی کسی امام کے قول کو دین بنا لیتا ہے. یہ سارے برے معاشرے موجود ہیں، کیسے کب ختم ہوں گی؟ نماز سب پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ صدقات خیرات دیتے ہیں، عمر حج کے لیے دیکھیں کتنے رش لگا رہتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ نماز کی بات کریں نہ طہارت کی بات کریں، یہ بات بھی ہوتی ہے، کرتے بھی رہتے ہیں علماء ہمیشہ الحمدللہ، ہم بھی کرتے رہتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم دروس بھی الحمدللہ ہیں فقہ کے دروس اور کئی دروس میں. لیکن اصل مسئلہ، جو اصل مصیبت ہے، وہ عقیدے کے اصول ہیں، جو مناہج ہم نے اپنے اپنے بنا رکھے ہیں. اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے صحیح عمل نہیں کیا قرآن اور سنت پہ. عمل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہمارے فہم اور سمجھ میں اختلاف ہے. اتفاق نہیں ہو سکتا کبھی؟ ہو سکتا ہے. وہ بعض لوگ کہتے ہیں ناممکن ہے. کس نے کہا ناممکن ہے؟ اس لیے ناممکن ہمیں لگتا ہے کہ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پیغام کو لوگ مانیں گے نہیں، قبول نہیں کریں گے، یہ لوگ حق پہ جمع نہیں ہونا چاہتے. دیکھ، ہر دھرم جو ہے نہیں ہونا چاہتا تو وہ ہر زمانے میں رہا ہے. لیکن اگر ہم واقعی حق چاہتے ہیں اور اس امت میں خیر چاہتے ہیں، تو جو اپنی خواہش نفس ہے نا، اسے تھوڑے سے آزاد ہو جائیں اور حق کی طرف پلٹنے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم نماز میں پڑھے، دل سے، دل کے یقین کے ساتھ دعا مانگ کے دیکھیں نماز میں. مطلب جانتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. صراط مستقیم کی طرف ہدایت، حق صراط مستقیم. ہدایت سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حق ہے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما. نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. دن میں 17 مرتبہ ہم یہ دعا کریں صرف فرض نمازوں میں. اگر واقعی خلوص دل کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں، امت جمع ہوگی کہ نہیں صراط مستقیم پر؟ ہوگی. ہم خود اپنی زبان سے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر تو نے انعام کیا، یہ تو سلفیت، یہ تو ہماری دعوت ہے. ان کا راستہ کیا تھا جانتے ہیں ہم؟ کیوں نہیں جانتے؟ جاننا نہیں چاہتے. یہ تو رہے گا، پھر یہ مصیبتیں رہیں گی، ذلت بھی رہے گی، پریشانیاں بھی رہیں گی. لیکن جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ سمجھتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ عمل بھی کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو تبدیل بھی کرتا ہے. ہماری دعوت ان لوگوں کے لیے ہے جو خیر چاہتے ہیں، تبدیل ہونا چاہتے ہیں، جو حق کے متلاشی ہیں، حق کی تلاش میں ہمیشہ جستجو رکھتے ہیں. آپ حق کو ان کو سامنے رکھ دیں دلیل کی روشنی میں. زیادہ بحث کرنے کی بات نہیں ہے، یہ بحث وہ بحثوں کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. یہ منہج ہے، یہ دعوت ہے، یہ دلائل ہیں، اور یہ ہمارا طریقہ ہے. اور اب دیکھیں عوام الناس میں کیسے انشاءاللہ خیر پھیلتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.